अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. یہ جلسہ سالانہ جو ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اسی کے رحم سے، اسی کے اذن سے، بے شمار رحمتوں اور فضلوں کی بارشیں برسا کر چلا گیا، لیکن اس کی تر و تازگی، اس کی شادابی آئندہ جلسے تک دلوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی اور پربہار رکھے گی. بلکہ بہت سے دوست جو ملنے کے لیے آئے، انہوں نے تو یہ کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اس جلسے کی یاد ہمیشہ زندگی کا ساتھ دے گی، اور جو لطف، روحانی لطف ہمیں یہاں نصیب ہوئے ہیں، جب ہم جلسے کے لیے آئے تھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ کیا کچھ لینے جا رہے ہیں. اور اس اظہار میں ہر قوم کے لوگ شامل ہیں، نئے آنے والے بھی اور پرانے بھی، مغربی بھی اور مشرقی بھی، سب کا یہ تاثر ایک قدر واحد ہے، سب میں مشترک ہے کہ یہ جلسہ خدا کے خاص فضلوں اور رحمتوں کا نشان بن کر آیا، اور ایسا نشان بنا ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ نشان کا کام دے گا. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی غرض سے چنی ہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے صبر کا مضمون بیان کرتا رہا ہوں، اور آج بھی صبر ہی کے مضمون پر مزید کچھ کہنا تھا، مگر اس آیت کریمہ نے ان دونوں باتوں کو جوڑ دیا ہے. اس جلسے کا مضمون اور صبر کا مضمون اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالت لہم رسلہم، ان مخالفوں کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، اس سے بڑھ کر تو نہیں. ولکن اللہ یمن علی ما یشاء، اللہ کی شان ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر احسان فرماتا چلا جاتا ہے، تم پر کیوں اس کے احسان نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مراد ہے، یہ مفہوم ہے جو اس میں مضمر ہے، کہ ہم بھی تو انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے کہ اللہ سے زبردستی احسان چھین سکیں؟ مگر احسان برستے ہیں تو ہمارے کاندھوں پر، ہمارے سروں پر بارش ہوتی ہے، اور تم خالی بلکہ اس کے برعکس نظارے دیکھ رہے ہو. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر بکثرت احسان فرماتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اس کے دو معنی ہیں مترجمین نے. ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی روشن نشان، کوئی روشن دلیل لا سکے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم میں کب طاقت تھی کہ اپنی زور سے کوئی روشن نشان اور کوئی غالب دلیل تمہارے سامنے پیش کر سکتے، مگر جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو ایک غلبے والی دلیل یا روشن نشان عطا فرمائے. تو مجھے تو یہی معنی یہاں موضوع بھی دکھائی دیتا ہے. ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے حوالوں سے یہی معنی سچتا ہے. دوسرا بھی درست ہے، ایک دائمی حقیقت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی روشن نشان کسی کو عطا نہیں ہو سکتا. مگر وما کان لنا میں جو یہ مفہوم ہے کہ ہو چکا ہے اور ہماری طاقت میں نہیں تھا، نشان تو آیا ہے مگر ہم اپنی طاقت سے نہیں لائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ جو نشان ہے یہ اتفاقی حادثہ کے طور پر نہیں، یہ جاری رہنے والے نشان ہیں، اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں عطا ہوتے ہیں، اور ہم آئندہ بھی توکل ہی کرتے چلے جائیں گے. بس یہ نشان چونکہ اپنی ذات، اپنی کوشش، اپنی ذہنی تدبیروں یا چلاکیوں سے نصیب نہیں ہوا کرتا بلکہ توکل کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور ہمیں ہوا کیا ہے, یعنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کیا ہمارے سر پھیر گئے ہیں کہ یہ بات کریں, ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, وہ ہمیں بارہا ہماری ہدایت کے رستے دکھاتا چلا آ رہا ہے, دکھا چکا ہے. جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو, جب بھی ہم دو راہے پہ کھڑے ہوئے, اس نے ہمیشہ ہدایت کے رستے ہمیں دکھائے, تو وہ خدا آئندہ ہمیں کب چھوڑے گا؟ بس جس نے تمام ماضی میں ہمارا ساتھ دیا, ہر مشکل کے وقت ہمارا کام آیا, ہر مشکل فیصلے کے وقت صحیح فیصلے کی توفیق بخشی, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایسے خدا پر توکل نہ کریں اور یقین نہ رکھیں کہ آئندہ بھی وہ ہم سے ایسا ہی سلوک فرمائے گا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ہم ضرور صبر کریں گے, ہرگز صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس چیز پر جو تم ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کا یہ مضمون پہلے سے ان آیات میں مضمر ہے. مومن جب خدا سے انعامات پاتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہیں, تو جانتے ہیں کہ دشمن نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں اور ان کا بد نتیجہ نکلنے کا احتمال تھا, لیکن کیوں بد نتیجہ نہیں نکلا؟ اس لیے کہ ہم نے صبر کیا, خدا نے ہمیں صبر کی توفیق بخشی اور اللہ نے اس صبر کو قبول فرما دیا, اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے صبر آسمان سے ہم پر رحمتوں کی بارشیں بن کر اترے. یہ مضمون ہے جو پہلے ہی سے ان آیات میں مضمر چلا آ رہا تھا, یہاں آ کر کھل گیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اب ہم زیادہ پختہ عہد کرتے ہیں, پہلے سے بڑھ کر قطعی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو تم دکھ پہنچاؤ گے ہم اس پہ صبر کرتے چلے جائیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور پھر اسی بات پر توکل پر ہی مضمون کو عروج تک پہنچایا ہے. بس توکل کے یہ نتیجے ہوا کرتے ہیں, اس کو توکل کہتے ہیں. صبر کرنا خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ صبر کا دامن چھوڑا بھی جا سکتا ہو, اس وقت اگر کوئی انسان صبر کرے تو اس کا اجر ضرور اس کو عطا ہوتا ہے. اور مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ ہی پر توکل کرتا رہے. اب میں صبر سے متعلق مزید کچھ باتیں بعض احادیث کے حوالے سے اور بعض حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ مضمون بہت وسیع ہے. بہت سی آیات کریمہ صبر کے الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں, اس لیے اسے ایک لمبا سلسلہ تو بنایا نہیں جا سکتا. آج ہی کے خطبے میں انشاءاللہ چند امور پیش کر کے پھر آئندہ دوسرے مضمون پہ خطبہ کروں, دوسرا مضمون شروع کروں گا. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہیں. یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے. اگر اس کو کوئی خوشی یا مسرت اور فراخی نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے. اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج, تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے, اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت ہی کا باعث بنتا ہے, کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے. اب اس پہلو سے اس جلسے پر اس حدیث کا اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کیسا واضح اطلاق ہوتا ہے. جتنے بھی اللہ نے ہم پر فضل نازل فرمائے ان پر اب جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہوگا. بس آئندہ جلسے کی تیاری آج کے شکر سے شروع کر دیں, اور مسلسل अल्लाह की हम्द के गीत गाते रहें, उसका शुक्र अदा करते रहें, और यकीन जानें कि जो कुछ भी हुआ उसी के फजल से हुआ, उसी के एहसान से हुआ, वरना हम में हरगिज़ ताकत नहीं थी कि आज के दौर में ये अज़ीम शान तब्दीलियाँ रूनुमा कर सकते, बरपा कर सकते, जो रूनुमा हो रही हैं और जिनके नतीजे में दुश्मन पर एक हशर बपा हो चुका है। इस कदर तकलीफ़ में है दुश्मन, उन पर क़यामत टूटी हुई है, और इस मज़मून का इस पहलू से अज़ियत से ताल्लुक़ है। जितने खुदा के फजल बढ़ते हैं उतना ही दुश्मन पेचोताप खाता है और अज़ियत देने के नए मंसूबे बनाता है। और अल्लाह ताला ने हमें इस आयत करीमा में ये समझाया है कि वो मंसूबे बनाएगा, तो याद रखना पहले कब तुम अपनी ताकत से इनकी दुश्मनी से बच सके थे, पहले कब तुमने इनके मंसूबों को नामुराद और नाकाम किया था। ये अल्लाह ही था जिसके फजल से तुम महफूज रहे, जिसने इनके मंसूबों को नामुराद कर दिया। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना और इनके इजार आसानी का जवाब अपने हाथ से देने की कोशिश न करना। ये मामला अल्लाह के सुपुर्द रहने दो। यही मज़मून है जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात को बार बार नसीहत के ज़रिए समझाया। बस आप फरमाते हैं शुक्र करोगे खुदा की रहमतों पर तो कसरत से नेमतें और उतरेंगी, उसकी रहमतों का नज़ूल दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, और तकलीफ़ पर सब्र कर जाओगे तो उसके नतीजे में तुम्हें फिर सवाब मिलेगा, फिर खैर व बरकत अता होगी। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब्र बड़ा जौहर है। जो शख्स सब्र करने वाला होता है और गुस्से से भर कर नहीं बोलता, उसकी तकरीर अपनी नहीं होती बल्कि खुदा ताला उससे तकरीर कराता है। ये जो गुस्से से भर कर बोलना है ये अक्ल व खिरत को खा जाता है और कोई भी होश बाकी नहीं रहती इंसान में। उसके कलाम में बरकत तो क्या, मामूली अकल भी बाकी नहीं रहती, ऐसा शख्स मजनून की तरह हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया गुस्से से भर कर बोलता है, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही फसीह व बलीग मुहावरा है। बहुत दफ़ा इंसान गुस्से में भी कलाम करता है लेकिन साथ साथ सब्र की तनावें भी कसी रखता है, कोशिश करता है हर वक्त तहजीब व तमद्दुन के दायरे से बाहर ना जाए। लेकिन वो जो गुस्से से भर कर बोलता है उसके मुंह से सवाए गैज़ो गज़ब और गंदगी और बकवास के कुछ निकलता ही नहीं। फरमाया ऐसा शख्स जो गुस्से से भर कर नहीं बोलता, उसकी तकरीर अपनी नहीं होती बल्कि खुदा ताला उससे तकरीर कराता है। जमात को चाहिए कि सब्र से काम ले और मुखालिफीन की सख्ती पर सख्ती ना करे और गालियों के इवज़ में गाली ना दे। जो शख्स हमारा मुकज़्ज़िब है उस पर लाजिम नहीं कि वह अदब के साथ बोले। फरमाते हैं जो तकज़ीब कर रहा है वो उस पर क्यों लाजिम है कि हमारा अदब करे? तुम अपने ईमान के जाविये से देख रहे हो, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, मगर दुश्मन दुश्मन ही है जो मुझे ख़ास तौर पर झूठा समझ रहा है। वो तो वैसे ही आज़ाद है जिस तरह चाहे मुझसे सलूक करे, जो चाहे मुझे कहे। इसके नमूने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत पाए जाते हैं। सब्र जैसी कोई शय नहीं, मगर सब्र करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला इसकी तायद करता है, उसकी तायद करता है जो सब्र से काम ले। दिल्ली की सरजमीन सख्त है, ताहम सब यकसा नहीं। कई आदमी मख्फी होंगे, जब वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद समझ लेंगे। अरब बहुत सख्त मुल्क था, वो भी सीधा हो गया, दिल्ली तो ऐसी सख्त नहीं। मैं इसको पसंद नहीं करता कि हमारी जमात के लोग किसी पर हमला करें या अखलाक के बरखिलाफ कोई काम करें। खुदा ताला बुर्दबारी का हुक्म देता है और इसी के मुताबिक करना चाहिए। खुदा ताला के इल्हामात की तफहीम भी यही है कि बुर्दबारी करें। हमारे पास कोई ऐसा शरबत नहीं कि फौरन किसी के हाथ पर डाल दें। इसलिए ये बहुत ही اہم نصیحت ہے جو جماعت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے اور ہضم کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو بار بار پڑھنے کی جو نصیحت ہے اس میں یہی بڑی حکمت ہے کہ حضرت اقدس کی تحریریں بہت گہری چلتی ہیں. ایک ایک لفظ کا انتخاب اللہ کے تصرف کے مطابق ہوتا ہے, اور جب تک انسان گہری نظر سے بار بار مطالعہ نہ کرے اس وقت تک صحیح معنوں میں ان تحریروں کا مفہوم پا نہیں سکتا اور نصیحت سے پورا استفادہ نہیں کر سکتا. جو چند باتیں اس نصیحت میں کی گئی ہیں ان میں سے چند نکات جو میں سمجھتا ہوں نمایاں طور پر آپ کے سامنے لانے ضروری ہیں وہ میں رکھتا ہوں. یہ تبلیغ کا دور ہے اور خاص طور پر یہ جلسہ عالمی تبلیغ کی عظیم شان کامیابیوں کا ایک مظہر تھا, اور آئندہ جلسے کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہے. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت کہ مخالفت ہوگی, شرارتیں ہوں گی, صبر سے کام لینا ہے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, زبان میں کسی قسم کی سختی اور تلخی نہ ہو بلکہ پیار اور محبت اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتے چلے جاؤ, یہی وہ نصیحت ہے جس سے سارا قرآن مختلف جگہوں پر بھرا پڑا ہے, اور بڑی قوت کے ساتھ قرآن کریم نے اسی نصیحت کو بار بار دہرایا ہے. فرماتے ہیں صبر جیسی کوئی شے نہیں, مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے صبر کے ساتھ دعا اور عبادت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کے ذریعے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو صبر دکھاؤ, اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے حق میں جوش مارے گی اور قوت کے ساتھ تمہیں نصیب ہوگی. لیکن چونکہ صبر کرنا مشکل ہے اس لیے صلاۃ کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس میں کئی مضامین ہیں مگر اس تعلق میں یہ دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے. اول یہ کہ محض صبر جبکہ انسان خدا کا عبادت گزار بندہ نہ ہو کوئی حقیقت نہیں رکھتا, ایسے صبر کی کوئی قیمت نہیں, اسے کوئی پھل نہیں لگتا. شاذ کے طور پر بعض خاص حالات میں ایک مظلوم بندے کا صبر مقبول ہو جاتا ہے, مگر ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر شخص کا صبر ضرور پھل لائے گا, مگر نمازی کا صبر ہے جو پھل لائے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بس مدد مانگو صبر کے ذریعے بھی اور صلاۃ کے ذریعے بھی. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ صلاۃ پر قائم رہو گے تو پھر ہی تمہیں صبر کی توفیق ملے گی. جو بے نمازی لوگ ہیں انہیں صبر کی توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ نماز پر قائم ہونا خود ایک بڑا صبر ہے. قرآن کریم نے نماز کو صبر کے ساتھ باندھا ہے کہ نماز کی تلقین کرو واستبر علیہ, اور اس بات پر صبر کے ساتھ قائم ہو جاؤ. نماز کا صبر کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے, اور حقیقت میں نماز اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والا ہو. تو یہ دونوں مضامین ایک دوسرے سے ایک اٹوٹ تعلق رکھتے ہیں جو لازماً جاری رہے گا. صابر بندے نماز پر بھی قائم ہوتے ہیں, اور نماز پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں پڑھتے ہیں, ہر ابتلاء میں پڑھتے ہیں, سخت نیند کی حالت میں بھی اٹھتے ہیں, ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں, سخت تھکن کی حالت میں بھی نماز پڑھتے ہیں, دفتروں میں بھی پڑھتے ہیں, دفتروں سے باہر بھی, گھروں میں بھی, گلیوں میں نماز آئے تو گلیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. یہ صبر ہے جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو نماز پر صبر کرتے ہیں وہ جب تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو پھر نماز کی طرف مزید توجہ پیدا ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں جب کوئی دکھ کی بات پہنچتی ہے, کوئی پریشانی کی خبر پہنچتی ہے, تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وضو کیا اور دروازے بند کیے حجرے کے, اور تنہائی میں خدا کے حضور گریہ وزاری کی. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو, وسطین بصبر وسلات, اس کے ذریعے مدد مانگو. تو یہ دونوں ایک لازم ملزوم چیزیں ہیں, ان پر آپ کو قائم ہونا ہوگا. اور باقی دشمن جو کرے گا شرارتیں وہ تو کرے گا ہی, اگر کامیابیاں نصیب ہونی ہیں تو اس کی ایک قیمت تو ہمیں دینی پڑے گی. یہ تو کامیابیوں کا ساتھ ایک لازمہ ہے. جہاں آپ کا صبر کامیابیوں کے ساتھ ایک لازمہ ہے, وہاں دشمن کی تکلیف آپ کی کامیابیوں کے ساتھ ایک لازمہ ہے. آپ کو کامیابیوں کے نتیجے میں شکر کی توفیق ملتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے. صبر کی توفیق اس لیے ملتی ہے کہ دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ اظہار ثانی کرتا ہے, تو پھر آپ کو صبر کی بھی توفیق ملتی ہے. اور شکر اور صبر دونوں ہی بڑی نعمتیں ہیں. جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضمون کھول دیا ہے, خوب روشن فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو تب بھی موجیں ہی موجیں ہیں, صبر کرو تو وہ بھی بڑی نعمت ہے. تو مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی ہوتا ہے, اس پر کوئی اندھیرا ایسا نہیں آتا کہ اس کی ترقی کی رفتار رک جائے. دن کو بھی چلتا ہے, رات کو بھی آگے بڑھتا ہے. بس اس پہلو سے آپ اپنا باقی وقت شکر کے ساتھ گزاریں اور تیار رہیں کہ دشمن جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اس پر لازماً صبر اختیار کرنا ہے, اور پھر صبر اور نماز کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ دو ایسے مؤثر ہتھیار ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوئے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے تعلق میں مثال دی ہے, دہلی کی زمین سخت ہے. اب دیکھیں اس کا کیا تعلق ہوا, صبر جیسی کوئی شے نہیں, مگر صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے. دہلی کی سرزمین بڑی سخت ہے. تعلق یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے بغیر بات بنتی نہیں. جس زمین کو تم سخت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو بعض دفعہ, اسی میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہری بھری کھیتیاں پھوٹنے لگتی ہیں, اور وہی زمین بالآخر زرخیز ثابت ہوتی ہے. مثال دلی سے شروع کر کے بات عرب پر پہنچائی, فرمایا عرب بہت سخت ملک تھا, وہ بھی سیدھا ہو گیا, دہلی تو ایسی سخت نہیں. تو آپ نے دنیا میں جہاں جہاں بھی دلی فتح کرنی ہے, یاد رکھیں کہ اس سے پہلے خیبر بھی تو فتح ہوا تھا, عرب کی سرزمین بھی تو بہت سخت تھی, اور بالآخر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ مغلوب ہو گئی اور مومن کے صبر نے وہ زمینیں جیتی ہیں. بس صبر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر تبلیغ میں صبر نہ ہو تو انسان بہت سی فتوحات اور کامیابیوں سے محروم رہ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں. حملہ کریں کا موقع کیا ہے, تبلیغ کر رہے ہیں صبر سے کام رہے ہیں تو حملے کا کیا موقع ہے. دراصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن اتنی اظہار رسانی کرتا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور پھر کمزور ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ عواقب سے بے نیاز ہو کر حملہ کر بیٹھتا ہے. بعض دفعہ انسان جس کا صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہے, اتنی تکلیف اسے پہنچے کہ پھر وہ یہ سوچتا بھی نہیں کہ اس کے بعد میں مارا جاؤں گا, میرے بھائی بندوں کو نقصان ہوگا. وہ بعض دفعہ تیش میں آ کر یا اپنی تکلیف سے خود اپنی تکلیف سے عاجز آ کر وہ حملہ کر بیٹھتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان جو حملے کا خیال آیا ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پس منظر میں آپ بہت تکلیفیں دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دلی بھی فتح ہوگی جیسے عرب فتح ہوا تھا, مگر کن کن راہوں سے گزرنا پڑے گا, کن آزمائشوں میں سے ہو کر جانا ہوگا. فرماتے ہیں بعض لوگ حملہ کر بیٹھتے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے کہ بہت سخت اظہار ثانی ہوگی, سخت گالیاں دی جائیں گی, سخت تکلیفیں پہنچائی جائیں گی, مگر حملہ نہیں کرنا. ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں, میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں. خدا تعالیٰ بردباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے. بردباری اور صبر یہ کیا چیز دو الگ الگ چیزیں ہیں، ملتی جلتی چیزیں ہیں، تم میں کیا فرق ہے؟ صبر تکلیف پر برداشت کو کہتے ہیں یا غم پر برداشت کو کہتے ہیں، اور اپنے غصے پر برداشت کو بھی کہتے ہیں. ان مختلف مواقع کی نسبت سے صبر کی کیفیت کچھ بدلتی جاتی ہے، لیکن بردباری اور چیز ہے. بردباری اس حوصلے کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں دشمن تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن انسان اس کو اتنا حقیر اور بے حقیقت دیکھتا ہے کہ تکلیف ہوتی بھی نہیں اس کو، بڑے وقار اور برداشت کے ساتھ ان باتوں کو سنتا ہے. جیسے بعض دفعہ پتھر سے گولیاں ٹکرا کر چپٹی ہو کے گرتی رہتی ہیں اور پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بردباری بھی ایک عظیم خاص مومن کی صفت ہے جو اس کو ہر قسم کے حملوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. فرمایا کہ ہمیں بردباری کے اختیار کرنی چاہیے. بعض دفعہ بچہ، چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو ٹانگیں مارتا ہے، شور مچاتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کو پکڑ کے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹانگ لگ نہ جائے، مگر غصہ نہیں آتا، کوئی دکھ نہیں پہنچتا جس سے وہ برداشت کریں. یہ بردباری ہے، اور بردباری سے کے اندر ایک تعلق بھی پنہا ہوتا ہے. کوئی قابل نفرت چیز ہو اس سے انسان ایسی بردباری نہیں دکھا سکتا جیسی ایسے شخص سے جس سے کچھ تعلق کو رشتہ ضرور ہو. بس تم نے بنی نوع انسان کی ہمدردی کی خاطر ایک کام شروع کیا، اس کے رد عمل کے طور پر انہوں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تو اس طرح دیکھو کہ بیچارے نہ جاہل لوگ ان کو کیا پتہ کیا کر رہے ہیں، اور وقار کے ساتھ گزر جاؤ. بردباری کے نتیجے میں تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ایک طبی امر ہے، اور اسی میں آپ کا جواب بھی ہے، اسی میں آپ کا انتقام بھی ہے. اس کے بعد پھر صبر آسان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کسی کو گالی دے کر اظہار آسانی کرنا چاہتے ہیں، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے دل میں ہو لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا، تو اور بھی زیادہ وہ شخص مشتعل ہوتا چلا جاتا ہے، اس قدر جوش سے بے پھر کر پھر وہ گالیاں دیتا ہے. اور اگلا اگر اسی طرح بردباری کے ساتھ گزر جائے تو آخری نتیجہ یہ ہے کہ گالیاں دینے والا اپنی گالیوں سے زیادہ متاثر ہوا ہے، زیادہ عذاب میں مبتلا ہوا ہے بنسبت اس کے جس کو گالیاں دی گئیں. تو بردباری ایک عظیم دفاع ہے. بعض دفعہ ایک انسان پتھر پر گولی مارے تو وہی گولی واپس آ کر اس کی لیے جان لیوا ہو جاتی ہے. تو بردباری کرو تاکہ ساتھ ہی تمہارا انتقام بھی ہو، لیکن بردباری میں کوئی ہیجان نہیں ہوتا، ایک جوابی حملہ اور کوئی جوابی حرکت نہیں ہے. اسی لیے میں نے پتھر کی دیوار سے مثال دی ہے. پتھر کی دیوار واپس آ کر اس پہ حملہ تو نہیں کرتی جیسے جانور کو آپ کچھ کہیں تو وہ آپ پر حملہ کر دے. وہ اپنے وقار کے ساتھ اسی طرح عظمتوں کا پہاڑ بنے ہوئے کھڑی رہتی ہے، اور گولی چاہتی ہے اس کو لگ کر واپس گولی مارنے والے کی طرف دوڑتی ہے. تو عموماً بنی نوع انسان کے تعلقات میں اسی طرح کا مضمون ہم دیکھتے ہیں. ہمیشہ بردبار پر حملہ کرنے والا خود زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی قیمتی نسخہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے. فرمایا بردباری کو حکم دیتا ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں. بس یہاں صبر سے ہٹ کر ایک اور مضمون جو شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے الہامات کا مفہوم ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. صبر کے مواقع بھی آئیں گے ضرور اور آتے ہیں، لیکن بہترین دفاع بردباری ہے. بس جماعت کو بھی بردباری سے کام لینا چاہیے. فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں. اور ہاتھ پر ڈال دیں اور فوراً میں کیا کیا تعلق ہوا؟ شربت تو پلایا جاتا ہے، مگر اگر افراتفری میں کسی کو پیاس ہو تو وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، کہتے ہیں پلا دے اوک سے ساقی، तो ओक आगे की जाती है कि इतनी जल्दी है कि गिलास ढूंढने का भी वक्त नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत एक अजीब मकाम पर है, हैरत अंगेज है। जिस सूरत का मजमून बयान कर रहे हैं उसी तरह, ये नहीं फरमाया कि हमें उसके मुंह में डाल दें शरबत, मैं उसके हाथ पे डाल दें। उसने भी तो जल्दी में हाथ आगे किया है और हमारे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं कि फौरन उसको सब्र का शरबत पिला दें। ये तो सब्र तो करते करते आएगा और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अपनी तरबियत करनी होगी, अपने आप को सलीका सिखाना होगा। और उसके लिए इंसान अपनी तरबियत सबसे अच्छी कर सकता है मगर अगर दुआ के ज़रिए मदद मांगता रहे, अगर दुआ के ज़रिए मदद ना मांगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब्र करो कि ये वक्त सब्र का है, जो सब्र करता है खुदा ताला उसे बढ़ाता है। इंतकाम की मिसाल शराब की तरह है कि जब थोड़ी थोड़ी पीने लगता है तो बढ़ती जाती है, हत्ता कि फिर वो उसे छोड़ नहीं सकता और हद से बढ़ता है। इस तरह इंतकाम लेते लेते इंसान जुल्म की हद तक पहुंच जाता है, यानी वो शख्स भी जो तबन जालिम ना हो बल्कि मुतवाजन मिजाज रखता हो, वो भी अगर अपने आप को बार बार इंतकाम की इजाज़त देगा तो इंतकाम की आग खुद ऐसी है जो मज़ीद का मुतालबा करती चली जाती है। इसमें जहन्नम की वो सिफत है, हल में मज़ीद का तकाजा है जो इंतकाम की आग से अज खुद पैदा होता है। तो फरमाया तुम बढ़ोगे फिर, और जब बढ़ोगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि हद इतदाल से तजावुज़ कर जाओगे और जितना तुम बेजुल्म हुआ है उससे ज़्यादा जुल्म कर बैठोगे, और अगर ये करोगे तो खुद अपना नुकसान करोगे और बिल आखिर अल्लाह की नज़र से गिर जाओगे। बस इस खौफ से कि कहीं हम अपने बदले उतारते उतारते अल्लाह की नज़र से ना गिर जाएं, सब्र से काम लेना बेहतर है। और जहाँ तक मुमकिन है इंसान इंतकाम से एतराज़ करे। फिर अपनी जमात से खिताब के उनवान से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, यानी इस उनवान से आपकी नसीहतें जो हैं वो सुनिए। फरमाते हैं हमारी जमात के लिए भी इसी किस्म की मुश्किलात हैं जैसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मुसलमानों को पेश आई थी। चुनांचे नई और सबसे पहली मुसीबत तो यही है कि जब कोई शख्स इस जमात में दाखिल होता है तो मान दोस्त, रिश्तेदार और बरादरी अलग हो जाती है। अब यहाँ सब्र दूसरे मानों में है। एक शख्स जो अहमदी होता है उसके लिए भी फौरन सब्र का इम्तिहान दरपेश होता है, यानी उधर अहमदी हुआ उधर सब्र का आगाज हो गया, सब्र के इब्तला का, सब्र की आजमाइशों का आगाज हो गया। और आजकल तो कसरत से मुझे ऐसे ख़त मिलते हैं, ऐसी इतलाएँ मिलती हैं कि एक ख़ानदान अहमदी हुआ है और तरह तरह के मसाइल में मुब्तला हो गया, खुद उसके वालदैन उसके दुश्मन हो गए, उसको जायदादों से आग कर दिया गया, बल्कि बाद वालदैन ने खुद बाज़ों को मुकर्रर किया बदमाशों को कि अगर ये कभी करीब आए इसको टुकड़े टुकड़े कर डालो। इस कदर सख्त मुसीबतें पड़ती हैं कबूल हक की राह में कि उसका सब्र के बग़ैर मुकाबला हो ही नहीं सकता। नामुमकिन है कि इंसान सब्र के बग़ैर इन इब्तलाओं से ज़िंदा बच के निकल सके। फरमाते हैं सबसे पहली मुसीबत तो यही है कि जब कोई शख्स इस जमात में दाखिल होता है तो मान दोस्त, रिश्तेदार और बरादरी अलग हो जाती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात माँ बाप और भाई बहन भी दुश्मन हो जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम तक के रवादार नहीं रहते और जनाजा पढ़ना नहीं चाहते। इस किस्म की बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। मैं जानता हूँ कि बाज़ कमज़ोर तबीयत के आदमी भी होते हैं और ऐसी मुश्किलात पर वो घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखो कि इस किस्म की मुश्किलात का आना ज़रूरी है तुम अंबिया और रसूल से ज़्यादा नहीं हो। उन पर इस किस्म की मुश्किलात और मसाइब आईं और ये इसलिए आती हैं कि खुदा ताला पर ईमान कवि हो और पाक तब्दीली का मौका मिले। दुआओं में लगे रहो, बस ये ज़रूरी है कि तुम अंबिया और रसूल की पैरवी करो اور صبر کے طریق کو اختیار کرو. بس انبیاء پر بھی جو مشکلات آئی ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی سزا کے طور پر تو نہیں آئیں یا مٹانے کی غرض سے تو نہیں آئیں, وہ تو انہیں پہلے سے مضبوط تر کرنے کے لیے آئی ہیں اور صبر کے ذریعے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو, تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اگر تم ایسا کرو گے تو پہلے انبیاء کا کیا نقصان ہو گیا, وہ تو ہمیشہ بڑھتے ہی رہے اور بالآخر دشمن کلیتاً ناکام اور نامراد ہو کر رہ گیا. بس آج بھی وہی حربہ ہے جو استعمال کرنا ہے, جو پہلے کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہوگا. وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے, ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا. تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو میں اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے, ان سے دنگا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت و معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے. یہاں دعا کے ساتھ غائبانہ کا لفظ لگا دیا ہے. بعض دفعہ بعض دعائیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں, اچھا تم یہ کہہ رہے ہو ہم یہ دعا دیتے ہیں, اس میں بھی ایک انانیت کا پہلو ہوتا ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ تم گندے ہو اور ہم صاف ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غائبانہ کا لفظ داخل کر کے خصوصیت کے ساتھ ہماری توجہ اس طرف پھیر دی کہ جب تمہارا دشمن جو تمہاری بدی چاہتا ہے, ہر قسم کی زیادتیاں تم پر کر رہا ہے, تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا, اس وقت اگر تم اس کی ہمدردی میں اس کے لیے دعا کرو گے تو یہ تمہاری سچائی کی علامت ہے اور تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک نشان بن جائے گا. کیونکہ ایسی دعائیں جو تکلیف دینے والے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. فرماتے ہیں ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے. تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے. اب یہ بھی بہت ہی اہم نصیحت ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ تم بد ہو گئے ہو تو بد ہو کر تمہیں پاک رسمیں کیسے نصیب ہو گئیں, اچھی راہ کیسے مل گئی. بس نیکیوں میں آگے بڑھو اور ایسا پاک نمونہ دکھاؤ کہ دشمن خود دیکھ لے اور سمجھ لے کہ اس نے جو بھی راہ اختیار کی ہے وہ اچھی ہے اور ہم سے بہتر انسان ثابت ہو رہا ہے بن رہا ہے. اور بسا اوقات رشتہ داروں میں تبلیغ میں سب سے مؤثر ذریعہ یہی بنتا ہے, جب وہ تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دے رہے ہیں جواباً کوئی سختی کا عمل نہیں دیکھتے بلکہ ضرورت کے وقت کام آنے والا بیٹا یہی ثابت ہوتا ہے جو احمدیت اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کی طرف سے کاٹا گیا تھا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر با اخلاق ہو گیا ہے, نمازوں پر قائم ہے, غریبوں کا ہمدرد ہو گیا ہے, بنی نوع انسان کی بھلائی چاہتا ہے, تو ایسے نیک نمونے کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور زبانی تبلیغ کے مقابل پر ایسے شخص کا پاک نمونہ بہت زیادہ قوی اور مؤثر تبلیغ بن جاتا ہے. دیکھو میں اس امر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں. اب معمور تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں ہی, لیکن اس خصوصیت کے ساتھ اس امر پر معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں. یہ معموریت کا بار بار کے ساتھ جو تعلق ہے یہ دراصل وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوا ہے, فذکر ان نفعت الذکر انما انت مذکر. ان دونوں آیتوں کو اکٹھا پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بار بار نصیحت کرنا ایسا کہ اس کی شخصیت کا نام مذکر بن جائے, مستقل مذکر ہی کہلائے, یہ وہ امر ہے جس پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمور فرمایا گیا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں بھی قرآن کی طرف اشارے کرتی ہیں اور قرآن سے پھوٹتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اس بات پر معمور کیا گیا ہوں کہ تمہیں اس بات کی بار بار نصیحت کروں, بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو, اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو, بدی کا جواب نیکی سے دو, اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو. اب یہ جو کھسکنا لفظ ہے یہاں بہت برمحل استعمال ہوا ہے. دراصل یہ کھسکنا کسی بدنی خطرے سے بچنے کی خاطر نہیں ہے, بلکہ اشتعال سے بچنے کی خاطر ہے. یہ مضمون ہی وہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ہے جب دشمن گندی زبان استعمال کرتا ہے, ظالمانہ حملے کرتا ہے, تو تم بعض دفعہ دیکھتے ہو کہ شاید تم میں اب طاقت نہ رہے کہ زیادہ صبر کر سکو, اور ہو سکتا ہے تمہارا پیمانہ لبریز ہو جائے اور تم بھی جواباً ویسی ہی کاروائی شروع کر دو. ایسی صورت میں کھسکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے خاموشی سے الگ ہو جاؤ, یعنی ایسے محل سے ہی گریز کرو, ایسے مقام سے اجتناب کرو اور الگ ہونے کی کوشش کرو. اور کھسکنے میں آہستگی بھی پائی جاتی ہے, تیزی سے بھاگنا نہیں ہے. تیزی سے بھاگنے والے کو کھسکنے والا نہیں کہتے. بھاگنے کے ساتھ خوف شامل ہے, اور کھسکنے کے ساتھ ایک سلیقہ طریقہ ہے کہ خاموشی سے آہستہ سے نکل جاؤ وہاں سے, بھاگ کر نہیں جانا. اس میں بھی بےغیرتی ہے اور بزدلی ہے, اور مومن بےغیرت اور بزدل نہیں ہوا کرتا. اور نرمی سے جواب دو. جواب دینا ہے نرمی سے دینا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے, اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو, جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو. لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے, اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو. صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. بسا اوقات ایسے خوفناک فتال سے انسان صبر کے ذریعے نجات پا جاتا ہے, جہاں توپیں بیکار ہوتی لیکن صبر نے بڑے غالب دشمن کے شر سے انسان کو بچا لیا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لے رہے, بہت گہری حقیقت ہے کہ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے. ایک زائد بات اس میں یہ ہے کہ توپیں دلوں کو فتح نہیں کیا کرتی, وہ جسموں کو مار تو دیتی ہیں اور ایک انسان کی عزت کو خاک میں تو ملا دیتی ہیں, مگر دل نہیں جیتا کرتی. یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے, اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے. دیکھیں کیسے اپنایت کا اظہار ہے, اور تب بلند توقعات کو ایک چھوٹے سے جملے میں کس وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ہوتا ہے ہماری جماعت کا لڑ پڑتا ہے چھوٹی سی باتوں پر. فرمایا مجھے اس کا بہت رنج پہنچتا ہے. اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا, اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی, اب ٹھہرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے نہیں, فرمایا ٹھہرے گی. اس بات میں قطن شک نہیں ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان عارضی انفرادی کمزوریوں کے باوجود لازماً یہی وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا میں نمونہ بننا ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی. اب جو دنیا ٹھہرے گی کا محاورہ ہے, یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر ایک عظیم گواہ ہے. ورنہ ایک شخص اپنے نفس سے جو باتیں کرتا ہے وہ یہ بات نہ کہے کہ ٹھہرے گی. وہ کیا خدا تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ جس کو نمونہ بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ اس طرح میدان چھوڑ جائے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے. آخری فتح پر کامل یقین ہے, نظر دور تک ہے. فرمایا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعت صبر کا نمونہ نہ بنے. عارضی لوگ انفرادی غلطیوں سے صدمے تو مجھے پہنچتے ہیں, مگر یہ یقین اپنی جگہ کامل ہے کہ لازماً یہ جماعت ایک دن صبر کا نمونہ بن کے ابھرے گی. وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے. صبر کی راہ سے ہٹنا تقویٰ کی راہ سے ہٹنا ہے. بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے. یعنی بے صبرے کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں. اب ایک اور بہت ہی پیاری توقع اپنی جماعت سے جو علم پر مبنی ہے, بتا رہے ہیں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ احمدی اپنی وجہ سے بھی بعض دفعہ جوش میں آ جاتے ہیں, مگر نہایت کار آخری جو ابتلاء ان پر درپیش آتا ہے اس وقت آتا ہے جب مجھے گندی گالیاں دی جاتی. اس وقت کوئی احمدی برداشت نہیں کر سکتا. تو نہایت کار کے لفظ نے ایک عجیب نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے جماعت کا. یعنی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک نظر, فرمایا چلو وہاں تک ہوگا نا, پھر میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیا حالت ہوتی ہے, تو میں اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو, تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے, میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو. میری خاطر آگے آ کر صبر کے پیمانے توڑ کر وہاں قدم نہ رکھو جہاں قدم رکھنے کی تم مجال نہیں ہو, جس کی اجازت نہیں ہے, مجاز نہیں ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. فرمایا میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو. تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں. تم چند گالیاں سن کر آپے سے باہر ہو جاتے ہو بعض دفعہ, تمہیں کیا پتا کہ میں کتنی سنتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں. بیرنگ خطوط آتے ہیں جن کا معصول بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمہار ہوتا ہے. اس سے زیادہ تکلیفیں تمہیں تو نہیں پہنچ سکتی. جن کا معصول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمہار ہوتا ہے. ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئیں, اور یہ حقیقت ہے. تاریخ مذاق پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں, کسی تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت نہیں کہ جتنا گند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین نے بکا ہے اس کا عشر عشیر بھی کبھی پہلے کسی نبی کے متعلق اس طرح بکواس کی گئی ہو. فرماتے ہیں ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں, اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو. سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے. ابو جہل نے مادے کی حد تک تو سب کچھ کر دیا, لیکن اس میں وہ مادہ نہیں تھا خباثت کا جو آج ہمیں دیکھنے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو نمونے ہم آج دیکھ رہے ہیں اس مادے کے لوگ پہلے تھے ہی نہیں. یہ انتہا ہو چکی ہے. مگر ابو جہل کو اگر یہ فرماتے کہ وہ نہیں دیتا تھا تو اس کی شرافت ہوتی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو غور سے سنا کریں اور بڑے غور سے پڑھا کریں. ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ پڑھا کریں. آپ کا ہر لفظ ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چنا ہوا ایک نگینہ ہوتا ہے, جو جہاں بٹھایا جاتا ہے وہیں بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے. اس سے ارد گرد اس کو آپ سرکا نہیں سکتے. ابو جہل کا مقابلہ تھا, یہ کہہ دیتے کہ ابو جہل ایسی گالیاں نہیں دیا کرتا تھا تو صاف پتہ چلتا کہ ابو جہل زیادہ بردبار انسان تھا, شریف شرافت اس میں زیادہ تھی. آپ نے فرمایا اس میں مادہ ہی نہیں تھا اتنا. جہاں تک خباثت کا مادہ تھا اس نے کوئی کمی نہیں کی, مگر گندی گالیوں میں یہ خمیر اور ہے. یہ اور اسی پلید مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. लेकिन ये सब कुछ सुनना पड़ता है। जब मैं सब्र करता हूं, जब मैं सब्र करता हूं, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी सब्र करो। जब मुझे इमाम माना है, अपने मुतल्लिक में ऐसे सब्र से काम लेता हूं, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी सब्र करो। दरख्त से बढ़कर तो शाख नहीं होती। दरख्त के ऊपर हमला होता है, दरख्त जो नमूने दिखाता है, क्या शाख को जेब देता है कि वो नमूने ना दिखाए? तुम देखो कि ये कब तक गालियां देंगे, आखिर यही थक कर रह जाएंगे। देते चले जाएं, देते चले जाएं, आखिर थक कर रह जाएंगे। आज ही मुझे कोई कह रहा था कि इस आलमी जलसे के बाद जो मौलवियों के बयान आ रहे हैं, उनमें कुछ थकन के आसार देख रहा हूं मैं। बहुत ही प्यारी बात है, हज़रत मुस्लिम मौलवी साहब यही लिख रहे हैं, यही पेशगोई फरमा रहे हैं। ये तुम देखोगे कि आखिर कहां तक जाएंगे, ये आखिर यही थक कर रह जाएंगे। उनकी गालियां, उनकी शरारतें और मंसूबे मुझे हरगिज नहीं थका सकते। बस हम उसके गुलाम हैं जिसकी जिसकी खमीर में, जिसकी मिट्टी में नाकामी का खमीर नहीं, जिसे कोई चीज थका नहीं सकती। बस आप भी कामिल वफादारी के साथ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़े, और किसी आजमाइश, किसी दुख, किसी तकलीफ के मुकाबले पर थकना नहीं, और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर मैं खुदा ताला की तरफ से ना होता, तो बेशक मैं उनकी गालियों से डर जाता, लेकिन मैं यकीनन जानता हूं कि मुझे खुदा ने मामूर किया है। फिर मैं ऐसी खफीफ बातों की क्या परवाह करूं? ये कभी नहीं हो सकता। तुम खुद गौर करो कि उनकी गालियों ने किसको नुकसान पहुंचाया है, उनको या मुझे? उनकी जमात घटी है और मेरी बड़ी है। अब देखिए, यूं लगता है जैसा इस जलसे की गरज व गायत के साथ ना, इस जलसे की कामयाबियों के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस तहरीर का बराह रास्त एक ताल्लुक है। ऐन बैन ही इसी गरज से बनाई गई हो, और जिस तरह दुश्मन ने शोर मचा दिया है, गालियां दोबारा शुरू कर दी हैं, उसके मुकाबले पर हमें नसीहत और फिर थकन के आसार जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल पहले देखे थे, वो आज हमें भी दिखाई देने लगे हैं। और फरमाते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, मेरी जमात बड़ी है और बढ़ती रहेगी, इन लोगों ने कम होना ही होना है और कम होते रहेंगे। अगर ये गालियां कोई रोग पैदा कर सकती हैं, तो 2 लाख से ज्यादा जमात किस तरह पैदा हो गई? अधिक 100 साल पहले पूरी जमात की तरफ इशारा, जिस वक्त ये तहरीर है, पूरी जमात की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि 2 लाख से ज्यादा ये जमात कैसे पैदा हो गई। अब वही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सब्र और दुआएं हैं, जिनके नतीजे में एक एक साल में खुदा ताला के फजल से 8-8 लाख से ज्यादा जमात पैदा हो रही है। और यही सब्र है और यही तवक्कुल है जो कल इस तादाद को भी दुगना कर सकता है, अगर अल्लाह चाहे। बस सारा साल शुक्र से काम लो, सारा साल सब्र के साथ चिमटे रहो, इनकी गालियों की कुछ भी परवाह ना करो। ना पहले इनकी गालियां कोई नुकसान पहुंचा सकी थी, ना आइंदा नुकसान पहुंचा सकेंगी। हम देखेंगे कि दिन ब दिन ये थकते चले जा रहे हैं और मायूस और नामुराद होते चले जा रहे हैं। एक वक्त लाजमन आएगा कि इनके चेहरों पर इनकी नाकामियों और नामुरादियों की स्याहियां फैल जाएंगी। वो दिन होगा जबकि मोमिनों के चेहरे अल्लाह के एहसानात से रोशन होंगे और दिन ब दिन रोशन तर होते चले जाएंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा आपको अब कहा याद आया, जो खुद खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ठीक किया उन्होंने, सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله يامر عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.